الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اتاری کہ آپ لوگوں کو ان کے مالک کے حکم سے کفر اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کریں لے آئیں اس زبردست خوبی والے خدا کی راہ پر راستے پر جس خدا کے لیے سب کچھ ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کے ملک ہے اسی کی مخلوق ہے وویل الکافرین من عذاب شدید کافروں کی ایک سخت عذاب سے خرابی ہونے والی ہے کون کافر جو دنیا کی زندگی کو دنیا کے مزے کو آخرت پر پسند کرتے ہیں آخرت کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کی راستے میں لوگوں کو روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور دین کے اندر میں عیب کو نکالتے ہیں یہی لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ربیع الاول کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے 2018 بھی قریباً ختم ہی ہو رہا ہے الحمدللہ ہم نے سورۃ الرعد کو ختم کیا اب سورۃ ابراہیم کو آج شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کے ساتھ اپنی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرماوے سننے کو اللہ قبول فرماوے اس سورت کا نام سورت ابراہیم ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے سوائے دو یا تین آیت کے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی کہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے کچھ مشرکین جو قتل ہوئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں وہ دو تین آیتیں اتری ہے باقی اس سورت کے اندر میں جتنے بھی سوالات ہیں مشرکین کے قرآن کے لیے ان تمام کا جوابات اللہ پاک نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے اس سورت میں اللہ پاک نے عقیدوں کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے ایمان والوں کے عقائد بلیف کیسی ہونی چاہیے اس سورت کے اندر اللہ پاک نے توحید کو بیان کیا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اس اللہ کی ذات میں اور صفاتوں میں اور عبادت میں دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے اور اس سورت میں اللہ پاک نے شرک کو ریجیکٹ کیا ہے اور شرک کی نفی کی ہے کہ شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے جو شرک کرتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں جانے والا نہیں ہے اس صورت میں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے معاد کو بیان کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کیسے ہوگا، کیا جواب دینا ہوگا، قیامت کا دین کیسا ہوگا، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے قرآن کی حقانیت اور صداقت اور سچائی کو بیان کیا ہے کہ قرآن سب سے سچی کتاب ہے اور حق کتاب ہے، اس کے مقابل میں دنیا میں کوئی بڑی کتاب نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے نبوت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جتنے کوشچنز ہو رہے ہیں، جتنے اعتراض ہو رہے ہیں، اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے انبیاء کا ذکر فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصاً اس صورت میں ذکر فرمایا، ان کے واقعے کو ذرا تفصیل کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا جو کہ جد الانبیاء ہے، سارے انبیاؤں کے دادا ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی صورت ابراہیم ہے۔ تو اس صورت کا خصوصی موضوع اور ٹاپک جو ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کا پرپس اور مقصد کیا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کا پرپس کیا ہے، کیوں آئے ہیں، واٹ واز ریزن، ہاؤ دے کیم، وائی دے کیم ان دس دنیا، اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس صورت میں اللہ پاک نے انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا ثواب ہے، اس کو بیان کیا، نماز کو بیان کیا اور بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ میں نے مختصر پوری صورت کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس صورت میں اللہ کیا کیا بیان کرنے والے، اللہ نے کیا کیا بیان کیا ہے، اس کو اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اس صورت کے اندر میں یہ صورت ابراہیم شروع سے لے کر ابھی تک ترتیب کے اعتبار سے نمبر اس کا 14 ہے۔ ہم نے شروع سے لے کر 13 صورت ہم نے سن لی ہے، یہ شروع ہو رہی ہے نمبر 14 اب۔ لیکن ریویل کے اعتبار سے، آسمان سے اترنے کے اعتبار سے، اس صورت کا نمبر 72 ہے۔ 114 صورتوں میں اس صورت کا نمبر ریویل کے اعتبار سے، جب جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اس اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک 52 آیت کو بیان فرمائیں گے اور اس میں بہت ساری وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر بریفلی میں نے بیان کی ہے، اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اس صورت کو شروع ہی کر رہے ہیں لفظ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن کریم کی پورے قرآن میں 29 سورتیں ایسی ہیں، 29 سورہ ایسی ہے جس کے بگننگ میں، شروع میں اللہ پاک نے حروف مقطعات کو بیان کیا۔ کہیں الف لام میم را، کہیں الف لام میم، کہیں الف لام میم سواد، کہیں الف لام را، کہیں کاف ہا یا عین سواد، کہیں حامیم، کہیں نون، کبھی سواد، کبھی یاسین، طہا، کیا ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو بیان کیا الف لام را۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے فضائل کیا ہے، حروف مقطعات کے فضائل ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات اگر آدمی روزانہ ایک جگہ جمع کر لے اور اس کو پڑھتا رہے، 25 سے زیادہ اس کے فوائد ہیں، 25 سے زیادہ۔ اور میں نے کئی بار ان ناموں کو آزمایا ہے کہ میں نے اس کو زعفران سے لکھ کر، میں نے 27 ایئرس سے اسی ایک حروف مقطعات کو میں لکھتا ہوں، اور کوئی چیز نہیں لکھتا ہوں، بہت کم دوسری چیز ہے، زیادہ تر یہ حروف مقطعات ہے کہ اگر کسی آدمی کے پیٹ میں درد ہو، جس کو ساری باتیں بیان کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر کسی کو کھانے میں سحر دیا گیا ہو، بہت ساری چیزیں ہیں، یا کینسر ہو، یا بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام کے اندر یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا پر کر پانی میں دم کر کے پی لیا جاتا ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ شروع کر رہا الف لام را سے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں الف لام را یہ دوسرا نام ہے قرآن کا، قرآن کے بہت سارے نام، اس میں سے ایک نام ہے، وہ یوں کہنا چاہتے ہیں الف لام را
کتاب انزلناہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام را، الف سے مراد انا مائی سیلف، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں انا، اور لام سے مراد اللہ، اور را سے مراد رؤیت ٹو سی. میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اللہ دیکھ رہا ہوں تمہاری ساری حرکتوں کو. الف لام را، میں اللہ رؤیت دیکھ رہا ہوں تمہاری ساری حرکتوں کو. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الف گو لام اور را میں اللہ نے اپنے صفاتی نام کو بیان کیا ہے. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد اللہ کا دوسرا نام لطیف، اور را سے مراد رحمان رحیم. اللہ بہت ہی لطیف، باریکی سے دیکھنے والا، اور بہت ہی مہربان، رحم کرنے والا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے علاوہ مفسرین نے اور بھی تفسیر کی ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں ابتلائی عبادت ہے، عباد ہے، یعنی الف لام را جیسے حروف مقطعات قرآن کے شروع میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام را پڑھا تو انہوں نے فوراً من و عن امیڈیٹلی ایکسیپٹ کر لیا، اس کے اندر میں کوئی کھود خرید نہیں کی کہ ایسا کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، اس کا معنی کیوں، معنی کیوں نہیں، کوئی چیز نہیں. جیسے ہی اللہ کے حبیب نے بیان کیا ویسے ہی قبول کر لیا، اور قیامت تک ہمیں اس کو قبول کرنا ہے کہ یہ اللہ کے نازل کردہ الفاظ ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کے معنی کا پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، امام شابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپروکسیمیٹلی 500 صحابہ کرام، کتنے بھائی، 500 صحابہ کرام سے شرف حاصل کیا، یعنی ان سے علم حاصل کیا ہے. وہ امام شابی جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور رسول کے درمیان میں راز ہے، سیکرٹ ہے، یہ اللہ کا راز ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو. آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے اور اللہ کے ان الفاظ پر ہم نے تصدیق کر لی، ٹیسٹیفائی کر لیا، ہم نے یقین کر لیا. اگر تم اس کے معنی کے اندر میں لگ جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے گمراہی میں چلے جانے کا خطرہ ہے. یہ امام شابی فرماتے ہیں. اسی لیے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے میننگ کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ابھی جو میں نے کچھ مفسرین کے معنی جو بیان کیے ہیں، یہ بعد میں بعد کے لوگوں نے کوشچن کرنا شروع کیا تو ان کو اس قسم کی باتیں سمجھا کر کے ان کو تسلی دی ہے، ورنہ شروع اسلام میں کہ لوگ اتنے ایمان والے تھے کہ فوراً بات کو قبول کر لیتے تھے، بعد میں لوگ کوشچن کرنے لگے، اسی لیے اس کی کچھ تاویل کر لی. تاویل حقیقت کا جو معنی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. علماء نے ایک نقطہ ایسا بیان کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 حقیقت میں کیا معنی ہے یہ تو اللہ ہی کو سپرد کیا ہے، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے. کتاب انزل نہ ہو، اب سب سے پہلے قرآن کی تعریف کر رہے ہیں اللہ پاک. کتاب انزل نہ ہو، کتاب، سبحان اللہ، لفظ تو دیکھو، آپ تو اگر عربی پڑھے ہوئے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کتاب ان کے اوپر دو پیش ہے. اس کو عربی گرامر میں اس کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین تعظیم، ریسپیکٹ، ریسپیکٹ ون، تعظیم، عزت والی. کیا مطلب؟ کتاب ان پر دو پیش لا کر، تعظیم والی، ریسپیکٹ والی، تنوین لا کر اشارہ کیا یہ سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے عظمت والی کتاب ہے، بہت شان والی کتاب ہے. کون؟ قرآن کریم. دنیا میں بے شمار کتاب ہے, اس کی سچائی میں بھی سچ بھی ہو سکتا ہے, اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں حق بھی ہو سکتا ہے, اس میں باطل بھی ہو سکتا ہے, لیکن میری کتاب قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ تنویر لا کر اشارہ کیا کتاب انزل نہ ہو کہ دنیا کی کائنات کی ہر کتاب میں تمہیں شک اور شبہ ہو سکتا ہے, میری کتاب میں کوئی جھوٹ شک اور شبہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن شروع کیا الحمدللہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں بھیج رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے ہی کہہ دیا اللہ پاک نے یہ کتاب بالکل سچی ہے. اور ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ بھی لیا ہے. I'm going to look after this کتاب, this قرآن. تورات, زبور, انجیل بندوں کے حوالے کر دیا, یہودیوں کے حوالے کر دیا, کرسچن کے حوالے کر دیا. اب اللہ نے کہا یو لک آفٹر دس بک. کیا ہوا اس میں؟ تبدیلی ہو گئی, چینجنگ ہو گئی. میں آپ کو بار بار اس کو بیان کرتا رہا کہ تورات میں کتنی چینجنگ ہوئی, بائبل میں کتنی چینجنگ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نام انہوں نے نکال دیا, بعد میں اس میں نام تھا فارکلیٹ, اس کو بھی نکال کر کے اور کچھ ڈال دیا, تو ساری چیز کو بدل دیا گیا ہے. لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے انا نحنو نزلنا القرآن, بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے. اس کے زبر میں, اس کے زیر میں, اس کی آیت میں کہیں بھی کوئی آدمی ایک ذرہ برابر بھی داخل نہیں کر سکتا اور نکال بھی نہیں سکتا ہے. اگر قرآن کو ساری دنیا میں جلا دے لوگ تو کہاں گیا وہ قرآن جو سینے میں موجود ہے؟ ہزاروں لاکھوں ملینوں بچوں کے اور علماء کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. اللہ پاک نے قرآن کو حفاظت کر لیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جن پر ماں باپ کو بھروسہ نہیں, 7 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے, جب ماں باپ اس کو کہیں جاتے ہیں سفر میں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا بیٹا ماموں کے یہاں چلے جانا, آج کی رات سو جانا, خالہ کے یہاں چلے جانا, فلاں جگہ, نہیں مجھے چابی دے دو گھر کی, نہیں نہیں تو چھوٹا ہے تجھ پر بھروسہ نہیں, کہیں چھوڑ کھلا ہوا چھوڑ کر چلا جائے گا, چور آ جائیں گے. ماں باپ کو بھی بچوں پر بھروسہ نہیں ہے, چابی دینے کے لیے بھروسہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی اتنا بھروسہ کیا ہے کہ اپنی 30 پارے کی کتاب ان کے سینے میں محفوظ کر دی ہے, سینے میں ڈال دی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ اس نے حفاظت کے لیے بے شمار راستے بنائے ہیں. علماء, صلحاء, صحابہ, صحابیات, عورتیں, مرد, بچیاں, بچے, ساری دنیا میں اپنے سینے میں قرآن لیے چلتے ہیں. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک حدیث نقل فرمائی, عجیب فرمایا, جب حافظ قرآن کو جب قبر میں سلایا جاتا ہے تو اللہ قبر سے کہتا ہے, اے قبر, اس کی باڈی کو ختم نہیں کرنا ہے, جیسی ہے ویسی رہنے دینا ہے. تو قبر اللہ سے کہتی ہے, میں کیوں ختم کروں اور کیسے ختم کر سکتی ہوں, حالانکہ 3 دن میں باڈی پھٹ جاتی ہے نا, ختم ہو جاتی ہے. قبر کہہ رہی اللہ سے, یہ اللہ کے حبیب کا فرمان میں بول رہا ہوں, میرے جیب کی بات نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ قبر کہہ رہی ہے, اللہ میں کیسے ختم کر سکتی ہوں اس جوان کو, اس عالم کو, اس حافظ کو, اس لیے کہ اس کے سینے میں تیرا قرآن موجود ہے. اس قرآن کی وجہ سے اس کی حفاظت ہوگی, چونکہ اس نے قرآن کی حفاظت کی ہے تو اللہ اب اس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کہہ رہے کتاب انزلناہ, یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے. الیکا, کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اشارہ کر دیا, لوگوں کو بتلا دیا, میں اتارنے والا بھی اللہ, اور جن کی طرف اتارا گیا ہے ان کا لقب ہی صادق الوعد امین ہے، سچا ہے، وعدے کا پکا ہے، اور امین ہے، امانت دار ہے، جو نبوت کی دلیل ہے۔ سارے انبیاء نے معجزہ پیش کیا اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں نے پوچھا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے کہ تم نبی ہو، تو اللہ کے حبیب نے کوئی معجزہ شروع میں نہیں بتلایا، بلکہ کیا کہا، میں نے تمہارے اندر میں مکہ مکرمہ میں 40 ایئرز اسپینڈ کیے ہیں، 40 سال اسپینڈ کیا ہے، تم مجھے جانتے ہو کہ تم لوگوں نے، مکہ والوں نے مجھے صادق الوعد الامین کا لقب دیا ہے کہ میں سچا ہوں، امانت دار ہوں۔ تو قرآن بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اور میں اللہ اس کو نازل کر رہا ہوں ایسے رسول کی طرف کہ جن کی سچائی پر ساری دنیا کو یقین ہے کہ سچا ہے۔ اسلام مسلمان تو مسلمان، اس زمانے کے کافروں کو بھی یقین تھا کہ یہ سچے نبی ہے، اور یہ ان کے نبوت کی دلیل بھی تھی، بلکہ نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے آپ کا سچ ہونا۔ ان کی طرف کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ قصص میں اللہ کہتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں بہت عجیب بات، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدى منهما، او میرے نبی ان کو بتلا دیجئے اللہ کی طرف سے ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں کتاب سے بھی زیادہ اچھی ہو۔ اشارہ کیا تورات کی طرف، چونکہ تورات میں قانون تھا، شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے شریعت عقائد آئے، قانون کی پابندی آئی، بہت سارے حرام حلال سب کچھ بیان کیا گیا اس میں، اور قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کریم تورات سے بھی سب سے زیادہ سچی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے فیوز الحرمین، میں فرمایا میں ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک آیت پر جب بیٹھ کر مراقبہ کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے ایک ایک آیت کا میننگ دیکھتا ہوں، ایک ایک آیت کے بارے میں میں مراقبہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اللہ کی ایک ایک قرآن کی آیت میں مجھے اتنے زیادہ میننگ نظر آتے ہیں، گویا سمندر ہے جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں معنی اس کے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کی تعریف کر دی ہے کتاب، اور ساتھ سر میں کیا کہا، ہم نے اس کو اتارا اور کسی نے نہیں، شک نہیں کر رہا اس میں، الیک نبی تمہاری طرف جو سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اب قرآن کے اتارنے کا مقصد اور پرپس کیا ہے، Why Allah revealed this Quran? What is the hikmat, wisdom behind the Quran? اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ یہ قرآن کے بھیجنے کا مقصد ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بیان کیا یہاں پر، دیکھو، لتخرج الناس ناس کی طرف، ساری دنیا والوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں آتا ہے، مجھے وہ چیزیں دی گئی ہے جو پیچھے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن خاص خاص چیز اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، مجھے وہ چیزیں دی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اس میں نمبر ون، بعثت الی کافۃ الناس، اللہ پاک نے ہر نبی کو کسی قوم کا نبی بنایا یا کسی علاقے کا، کسی گاؤں کا نبی بنایا، اور مجھے کسی گاؤں کا نہیں، کسی قوم کا نہیں، مجھے پوری دنیا کی قوم اور پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. نمبر دو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک نے پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی قوم کو کہا کہ تمہیں عبادت کرنا ہو اللہ کی تو کہیں عبادت نہیں کر سکتے ہیں سوائے اپنے عبادت خانے کے، عبادت خانے ہی میں تمہاری عبادت ہوگی اور کہیں جگہ پر نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے سارے انبیاء سے بڑھ کر مجھے کہا اے میرے محبوب ساری دنیا کی زمین تمہارے لیے پاک ہے، تم جہاں کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے تمہاری نماز قبول ہے. یہ دوسری خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت، فرمایا پہلے زمانے میں جب لوگ لڑنے کے لیے جاتے تھے اور مال غنیمت ملتا تھا تو ان کے لیے مال غنیمت لینا حلال نہیں تھا، وہ کیا کرتے رہے، سارا مال غنیمت جو دشمنوں کی وجہ سے مل گیا ہے، دشمن بھاگ گئے سامان چھوڑ کر، وہ سارا ویلتھ بوٹی جو ہے اس کو لے کر ان کو چاہیے کہ وہ پہاڑ کے اوپر رکھے. پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس مال کو کھا جاتی تھی، وہ نہیں لے سکتے تھے، اس میں سے ذرہ برابر نہیں لے سکتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے لیے اور میرے لیے اللہ پاک نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ جو کچھ مال مل جائے سارا لے لو اور آپس میں تقسیم کر دو. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اس امت کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب پہلے زمانے میں اگر کپڑا ناپاک ہوتا یا اگر اپنا بدن ناپاک ہوتا تو پانی ہی سے دھونا پڑتا تھا، اگر پانی نہیں تو کپڑا کاٹ کے پھینک دو، اس کی دوسری کوئی شرط صورت نہیں تھی. مجھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے اللہ پاک نے کیا آسان فرما دیا، فرمایا میرے لیے آسان فرمایا کہ ساری دنیا کی مٹی میرے لیے پاک کر دی کہ جب کبھی جہاں کہیں تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو، تمہارا وضو ہو جائے گا، تم نماز پڑھ لو، نماز قبول ہو جائے گی پانی نہ ملے تو. یا پھر بیمار ہو گیا کوئی، پانی استعمال نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کر لو، تیمم کر لو. جی اسی طرح جنازے کی نماز کا مسئلہ، پانی کہیں دور ہے اور جنازہ ایسا لگے کہ جنازے میں تو ایک کے لیے تھوڑا انتظار کریں گے، وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرے گا، مسئلہ کا پتہ ہے، جنازے کے وضو ٹوٹ گیا آپ کیا کریں گے، وضو کرنے جائیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، پھر فائدہ کیا ہوا. فرمایا اسی وقت وہاں پر تیمم کر لو اور نماز میں شریک ہو جاؤ، نماز تو ہو جائے گی، فائدہ کیا ہوا، اکیلے تو نہیں پڑھ سکتے نا. آسان اس امت کے لیے کیا کیا آسان کر دیا. اور فرمایا اللہ پاک نے خاتمہ بہ النبیون، کیا مجھے سارے نبیوں کا خاتم آخری بنایا، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مجھ پر نبوت کا سلسلہ بند. اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن یہ خاص خاص چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ساری دنیا کا نبی بنا کر مجھے بھیجا گیا، کیوں، تاکہ میں ظلمات سے نکالوں، اندھیریوں سے نکالوں. الن نور، اگر آپ تھوڑا سا عربی سمجھتے ہو تو ظلمات پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، واحد نہیں ہے، ایک نہیں ہے، ظلمات بہت سارا اندھیرا، اور نور یہ سنگولر ہے، پلورل نہیں ہے، ایک نور کی طرف. معلوم ہوتا ہے کہ ظلمات بے شمار ہے، ظلمات کفر ہے، ظلمات شرک ہے، ظلمات بدعت ہے، ظلمات منافقت اور نفاق ہے، ظلمات قسمہ قسم کے گناہ ہیں، کبائر کیسے کیسے گناہ ہیں، یہ سارے ظلمات ہیں اور نور ایک ہے، اور وہ کیا ہے، قرآن کریم ہے، سنت رسول ہے، اسی ایک ہے، وہ ساری چیزیں مل کر ایک ہوتی ہے، اللہ کو پانا ہے، یعنی اللہ کی طرف توحید ہے، نبی علیہ السلام بھی توحید کی طرف لے جاتے ہیں، قرآن بھی توحید کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی طرف جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ توحید ایک ہی چیز کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے حبیب کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آ کر کے لوگوں کو برائیوں سے نکالنا، لوگوں کو باطل رسم سے نکالنا، لوگوں کو بدعات سے نکال کر کے نور والے راستے کی طرف لے جانا۔ اسی لیے قرآن کریم کو اللہ پاک نے کیا کہا، ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصائر ہے۔ اور بصائر کا کیا معنی ہے؟ بصیرت ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ وہ چیز تمہارے دل کے اندر میں نور پیدا کر دے، اور وہ قرآن ہے۔ کہ قرآن کے اوپر آپ چلو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن کو پڑھو گے، تو قرآن کریم اپنے دلوں میں نور کو پیدا کر دے گا۔ ایک جگہ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ تمہیں فرقان دے گا۔ قرآن کا نام ہے نا فرقان، آلسو فرقان کا کیا معنی ہے؟ اللہ تمہیں انڈرسٹینڈنگ دے گا، اللہ تمہارے دل میں انڈرسٹینڈنگ دے گا، اللہ تمہارے دماغ میں سمجھ دے گا کہ تمہیں پتا ہوگا یہ رائٹس ہے، یہ رونگ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ اللہ تمہارے دل کے اندر پیدا کر دے گا، اور یہ بھی نور ہے۔ فرمایا جب نور دل میں آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں غلط اور صحیح کا آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، حق اور باطل کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو اللہ نے کیا فرمایا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اگر آپ کو کہ جان یا لڑنے کے لیے تو اسلحہ پہن کر نکل جائے گا، لیکن اللہ قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ کو، آپ لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، بہت بڑی مجلس ہے، اللہ پاک نے کہا اپنے نبی سے وجاہدہم بہ ای بالقرآنی، قرآن کریم کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ کیا مانا؟ یعنی قرآن کا علم حاصل کرو اور ان کو قرآن سمجھاؤ۔ جو قرآن کے منکر ہے ان کو قرآن سمجھاؤ۔ ہم خود ہی قرآن نہیں سمجھتے ہیں اور نہ سمجھ سکے ہیں، ہم کیسے کافر کو قرآن سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن کو سمجھو کہ میں قرآن میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا سب سے بڑا جہاد، اللہ کہہ رہے جہاد کبیرا، قرآن کا نالج حاصل کرو پھر اس کو سمجھاؤ، سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن کے الفاظ کو سمجھو، قرآن کے معنی کو سمجھو، قرآن کی تفسیر کو سمجھو، محنت کرو، اور محنت کے ذریعے سے پھر لوگوں کو بتلاؤ۔ دیکھو سب سے بڑی بہت بڑا کام کیا آدمی نے، یہ قرآن کو سمجھ۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے کوئی چھوٹے کام کے لیے نہیں بیٹھے، اس کو کہہ رہے ہیں جہاد کبیرہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ آپ کے ہاتھ میں تو قرآن نہیں ہے، کبھی قرآن کھول کر دیکھنا، یہاں الى النور کے بعد نمبر پانچ کو بیان کیا ہے، پانچ فائیو عرب اردو والا، کبھی آپ کو سمجھ میں آئے یہ نمبر فائیو کیوں لکھا ہے یہاں قرآن میں؟ تو یاد رکھنا قرآن کی گنتی قاریوں نے کی ہے۔ کہاں کہاں کی ہے؟ مکہ مکرمہ کے قاریوں نے قرآن کی آیتس کی گنتی کی ہے، ہاؤ مینی آیتس ان دا قرآن۔ مدینہ منورہ کے قاریوں نے قرآن کی گنتی کی ہے، ہاؤ مینی آیتس ان دا قرآن۔ ایجپٹ والوں نے، ایجپٹ کے قاریوں نے اس کو کیا ہے۔ کوفہ عراق والوں نے اس طرح گنتی کی ہے، اور سیریا شام والوں نے، شام کے اس زمانے کے قاریوں نے، حضرت عثمان حضرت وغیرہ کے زمانے میں انہوں نے آیتس کی گنتی کی ہے، کاؤنٹس کیا ہے، کسی کے یہاں کتنی، کسی کے یہاں کتنی۔ 6000 تو بالکل ہے ہی، لیکن چونکہ آیت میں کسی نے 2 گنا، کسی نے 3 گنا، کسی نے 1 گنا۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دوں تو بات جلدی سمجھا جائے گی۔ ہم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ، دوسرے امام، وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس طرح نماز میں پڑھتے ہو لوگ۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہو گئی، الحمد للہ الرحمن الرحیم دوسری آیت ہو گئی، ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام عاصم جس کا ہم فالو کرتے ہیں قاری ہے جو امام ابو حنیفہ کے اعتبار سے فالو کرتے ہیں امام قاری امام عاصم کی، ان کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں سات آیتیں دی ہے سورہ فاتحہ میں، تو ایک ہو گئی ان کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، چھ ہو گئی نا۔ اب پوری آیت گنتے ہیں وہ لوگ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک آیت ہے۔ تو اس حساب سے ان کی سات آیت ہو گئی، ہمارے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم پر آیت ہے ہمارے یہاں، غیر المغضوب ساتویں آیت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوا ہے، الف لام، آپ وہاں پر بھی انعمتا کے پاس دیکھ لینا نمبر 5 لکھا ہے، انعمتا علیہم ہے نا، وہاں قرآن کھل کر دیکھ لینا سورہ فاتحہ وہاں کیا ہے نمبر 5 لکھا ہوا ہے۔ تو جہاں کہیں نمبر 5 جیسی شکل آئے تو سمجھ جاؤ یہاں قاری کی گنتی میں اختلاف ہے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی۔ اب یہاں پر بھی نمبر 5 ہے، دیکھو الف لام را، ایک آیت شمار کر لی دوسرے اماموں نے، ایک آیت کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دوسری آیت، اس لیے وہاں نمبر 5 لکھا ہے باذن ربی ملا صراط العزیز الحمید، تیسری آیت ہے۔ اور ہم جس امام کا فالو کرتے ہیں ان کے یہاں پوری آیت الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، پوری آیت ہو گئی ہے، ایک آیت ہے۔ ارے کبھی تو دماغ میں یہ بات رکھنا ہے نا، بہت کام کی بات ہے، یہ ہر جگہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت اٹس ویری ویری امپورٹنٹ نقطہ کہ یہاں کیوں ایسا لکھا ہے قرآن میں۔ قرآن بھی سمجھنے جیسی کتاب ہے نا، اف یو نو گون انڈرسٹینڈ وائی از ریٹن ہیئر نمبر 5، کین وی ڈو آیٹ اور ناٹ ہیئر، بہت ساری چیزیں ہیں۔ خیر یہ تو ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے آپ کے سامنے، تو طالب علم کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں لیکن تم بھی تھوڑا سمجھ لے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے باذن ربہم الی صراط ال، یاد رکھو قرآن کریم کی کل آیت کتنی ہے، 6666 ہے، بعضوں نے کہا 7700 تک گنی ہے، اختلاف بہت ہے لیکن زیادہ تر 6666 آیتس ہے، بس پورے قرآن کریم میں اگر اختلاف کو نہ گنا جائے تو، جو ہمارے اعتبار سے ہے تو۔ اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں، باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، کسی میں طاقت نہیں ہے ظلمات سے روشنی کی طرف، کفر سے ہدایت کی طرف، ہماری بات شرک سے توحید کی طرف لانے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے نا۔ ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت ہے، اللہ کے حبیب کھڑے ہیں، ادھر ابو جہل عتبا شیبہ خرا ہے، اور اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے ہیں، ابو طالب چچا ہے نا، ان کے گھر میں تو پورا زندگی رہے، فرمائے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیامت میں تمہارے لیے سفارش کر دوں گا۔ چہرہ دیکھ رہے اللہ کے حبیب کا، بات تو سچ ہے تمہاری کہ تمہارا دین سچا ہے، پھر ادھر دیکھ، ابو جہل نے کہا، کافر نے کہا، باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، پوری زندگی باپ دادا کے دین پر رہے، یعنی شرک پر رہے، وہی بتوں کی عبادت، اب آخری وقت مرنے کے خوف سے تم باپ دادا کا دین چھوڑ رہے، محمد بات تو سچی ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتا اپنے باپ دادا کے دین کو۔ اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو ہوئے، کلمہ پڑھ لو، صرف کلمہ پڑھ لو، قیامت میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، لیکن نہیں مانا اور کلمے پر موت نہیں آئی، سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے اسی پر، اللہ کے حبیب کو بڑا صدمہ ہوا، ہی واز کرائنگ اینڈ ہی واز سو سیڈ، ہی واز سو سورو، واٹ ہیپن، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیڈنس پر، سورو پر، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا اے میرے نبی انکا، بے شک آپ کیا کہہ رہے ہیں، انکا لا تہدی من احببتا، تم ہدایت کسی کو دے جس سے تم کو پیار بھی ہو اس کو بھی نہیں دے سکتے، من آ, میں قرآن کے الفاظ نکل کر رہا ہوں, انکا, ایسا نہیں کہ انکم تم سب, نہیں صرف نبی کا کہہ رہا ہوں میں, چونکہ امام الانبیاء ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتے تو ہم کتنے کافروں کو مسلمان بنا دے رہے آج, ہے نا؟ کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ کافر ہیں اور بچہ مسلمان ہے, جا کر کے ماں باپ کو ہدایت کے لیے کر دیتا, ہو جاتی. لیکن نہیں, ابو ہریرہ کو دیکھو, رو رہے ہیں, اللہ کے حبیب میرے ماں باپ کافر ہیں, میری ماں کافر ہے, دعا کر دو نا, پلیز دعا کر دو نا, اگر ان کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ابو ہریرہ ان کو مسلمان کر دیتے. جا میں دعا کرتا ہوں, اللہ کر دے گا. تو ابو ہریرہ دوڑ رہے ہیں گھر پر, اللہ کے حبیب کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا پھر میں پہلے پہنچتا ہوں. گھر گھر دیکھا تو دروازے بالکل امی کھڑی ہو, کہہ رہے مجھے ایمان کے لیے لے جاؤ. معلوم ہوتا ہے ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. دعا کیا جائے, دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے, اللہ اس کو ہدایت, لیکن ہدایت دے نہیں سکتے جب تک اللہ نہیں چاہتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی, ظلمات سے نور کی طرف کوئی نکال نہیں سکتا, کسی میں طاقت نہیں. آگے کیا کہہ رہے اللہ؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کے حکم سے, رب چاہے گا تو ہوگا. دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں, رب نے ہمیں پسند کر لیا ہے تو ہی ہم مسلمان ہیں, ورنہ کتنے ہیں کافر, کتنے یہود ہیں, کتنے سکھ ہیں, کتنے کیسے ہیں. اللہ کا شکر ہوا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم داخل ہیں, اور ہم اتنا زیادہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر میں بیٹھے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہے ظلمات کیا ہے اور نور کیا ہے, تاکہ ہم تفسیر سن کر نور کی طرف چلے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب کے حکم سے, الی صراط ال, سیدھے راستے کی طرف چلیں گے, رب کا چاہے گا تو, الی صراط ال عزیز الحمید, ایسا جو زبردست ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی پاورفل نہیں ہے. حمید جو تعریف کیا ہوا ہے وہ سب سے بڑا ہے, مالک ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, سب سے وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اور اس کی تعریف کی اب ضرورت نہیں, وہ تو خود تعریف شدہ ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ہوئی تعریف والا, مجھے ضرورت نہیں. ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر سب غوث بن جائے, قطب بن جائے, ابدال بن جائے, ولی بن جائے, پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے, ایک بھی مشرک نہ رہے, ایک بھی گناہ کرنے والا نہ رہے, سب متقی ولی بن جائے. فرمایا تو بھی میرے تعریف میں اور میری شان میں رائی کے دانے کے برابر بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. ساری دنیا مل کر کافر بن جائے, جنات بھی انسان بھی, کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہو, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی, سارے ہی کافر بن جائے. فرمایا تمہارے کفر کی وجہ سے میری شان کے اندر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھٹنے والا نہیں ہے. حمید میں تو تعریف شدہ ہوں, مجھے تمہارے, ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ میری صفت ہر آیت کے اخیر میں اللہ صفت بیان کرتا ہے, کبھی سمیعن, کبھی بصیرن, کبھی غنیعن, کبھی حلیمن, کبھی عزیزن, کبھی حمیدن. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری صفات پر بھی ایمان رکھنا کہ میرے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. ہر آیت کے اخیر میں اللہ اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. فرمایا ہاں تو سجدہ کرے گا, سجدے میں میری تعریف کرے گا تو میری شان میں تو بڑھوتری نہیں ہوگی, میری تعریف سے تیرے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے. تو قرآن پڑھے گا, تیرے قرآن سے میری شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں, بلکہ اس قرآن پڑھنے سے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو توبہ کرے گا جب میری صفات پر تجھے یقین ہوگا کہ اللہ عفون غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. جب تجھے یقین ہے اللہ کی صفات کے اوپر, اب تو توبہ کرے گا تو اللہ کی صفت پر یقین ہے تو اللہ تجھے معاف بھی کر دے گا, ہے نا؟ جب تجھے میری صفت پر یقین ہے کہ بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے, وہی شافی ہے, وہی کافی ہے. جب تجھے یقین ہے اب تو بیمار ہو گیا, میری صفات پر تجھے یقین ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہے, تو پھر اللہ ہی تجھے شفا دے دے گا. میری صفات پر تجھے یقین ہے کہ میں قہار ہوں, جبار ہوں, گناہ کرے گا تو میں تجھے سزا دوں گا, سزا دوں گا. اگر یقین ہے تو پھر گناہ سے تو ڈر کر کے اللہ کے صفات سے اللہ کے سامنے توبہ کرے گا, اور گناہ پر تجھے یقین ہو جائے گا مجھے سزا ملنے والی ہے, اور نیکیوں پر یقین ہوگا کہ مجھے جنت ملنے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک بات نقل کر دوں میں. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ صفات خدا یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں دروازہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی جتنی صفات ہیں نا, لفظ اللہ تو ذات کا نام ہے اللہ, اس کے علاوہ جتنے بھی 98 نام ہیں, جتنے بھی وہ سارے صفاتی نام ہیں. فرمائے یہ بندہ اور اللہ کے درمیان میں دروازہ ہے, تم صفات پر یقین کرو گے اللہ کہہ رہے میں اپنا دروازہ کھول دوں گا. خالق اللہ ہے, رازق اللہ ہے, میری رزاقیت پر تجھے یقین ہے تو میں تیرے لیے رزق کا دروازہ بھی کھول دوں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہی جلانے والا, وہی کھلانے والا, وہی پلانے والا, وہی سلانے والا, سب کچھ کرنے والی, اس کی صفات پر ہمیں یقین ہو جائے گا تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے آپ کی مشکلات کا دروازہ کھول دوں گا. اللہ آگے فرما رہے ہیں صراط. قرآن میں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, پہلے اللہ کا نام آتا ہے بعد میں اللہ کی صفات آتی ہے. یہاں پر پہلے صفت بیان کر دی, عزیز الحمید, صراط اس عزیز کی طرف, راستے کی طرف, اس تعریف شدہ اللہ کی راستے کی طرف. کون ہے وہ؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ اللہ ہے کہ اسی کے لیے ہے سب کچھ, جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ آسمان میں ہے, سب اس کا مالک وہی ہے. ہم سب ٹیمپرری مالک ہیں, مر گئے ہماری ملکیت ختم, اللہ کی ملکیت ہمیشہ ہے. اللہ بھی عجیب ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین, میں قیامت کا دن کا مالک ہوں تو دنیا کا مالک نہیں؟ فرمایا دنیا میں تجھے میرا ٹیمپرری مالک بنایا ہے, تو پریشان نہ ہو جائے, ورنہ تو مالک نہیں ہے. سمجھ بھائی بات؟ ہاں, کہہ رہے سب کا مالک اللہ ہے. وویل للکافرین, جب مالک اللہ ہے آسمانوں کا, زمین کا, سب کچھ اس کے درمیان میں ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا چاہیے؟ بت کے اندر میں نہ نفع کی صفت ہے نہ نقصان کی. آئیڈلز میں اور مزاروں پر وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو پھر ان کو سجدہ کرنا, ان کے نام پر ذبح کرنا اور ان کے لیے سب کچھ کرنا یہ بیکار ہے. یہ تو گویا ہم نے اس کو اللہ کے ساتھ کیا کر دیا؟ شریک کر دیا. وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سب نفع نقصان کا مالک ہے اور ہم عبادت کی سجدہ کسی اور کو کرے, اپنا جانور ذبح کرے کسی اور کے نام پر, فلاں کام بھوتوں کے لیے کرے. اللہ کہہ رہے ہیں وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, ہلاکت ہو ان کافروں کے لیے دردناک عذاب کی. اب کون ہے وہ کافر؟ اللہ آخری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. تین باتیں بیان کی, بہت خطرناک ہے, سن کر جاؤ, بند کر دو. تین باتیں خطرناک ہے, اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اگر وہ چیز ہمارے اندر میں ہے تو اللہ سے توبہ کر لیجیے. نمبر ایک, الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ لوگ دنیا کو آخرت پر پریفرنس دیتے ہیں. یہ کافروں کی صفت ہے, یہ ہماری مومن کی نہیں ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا مذمت کے قابل نہیں ہے. دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے, اگر بری ہوتی تو قرآن میں اللہ بیان نہیں کرتے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر. عورت کا ذکر, گھوڑوں کا ذکر, گھڑوں کا ذکر, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. اور کیا کیا اللہ پاک نے بیوٹیفائیڈ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ اگر بری چیز ہوتی تو میرے نبی نہیں کہتے کہ مجھے فلاں کرتا زیادہ پسند ہے, مجھے فلاں گھوڑا زیادہ پسند ہے, مجھے فلاں مانو. یہ تو دنیا ہے نا, اگر ایسی بری ہوتی تو اللہ کے حبیب نہ کہتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ میں جانتا ہوں کہ تو نے ہم کو سونا بھی دیا, چاندی بھی دی, گھوڑے بھی دیے, اونٹ بھی دیے, سب کچھ دیا ہے, لیکن اللہ ان تمام چیزوں کو آخرت کے اوپر غالب نہ کر دینا, آخرت کو ان تمام کے اوپر ہمارے لیے غالب کر دینا تاکہ ہم استعمال بھی کریں اور ہمارے سامنے اللہ بھی رہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا میں تو بڑے مزے کر رہے ہیں، آخرت کو بھول گئے، نماز بھول گئے، روزے بھول گئے، زکات بھول گئے، اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے. کیا دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ دنیا ہمیشہ رہے گی، لیکن دنیا کبھی ہمیشہ رہنے والی. جو لوگ یوں سمجھتے ہیں دنیا ہی ہماری اینڈ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن تو ایک جگہ کیا کہتا ہے، حافظ صاحب بہت اچھی بات، جو حافظ قرآن اسے مزہ لیں گے، ربنا اجلنا کتنا قبل یوم الحساب. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا قیامت آنے سے پہلے سب کچھ دنیا ہی میں دے دے، یعنی دنیا ہی کو پریفرنس دے رہے ہیں کہ یہی دے دے، ہمیں آخرت میں نہیں چاہیے. اللہ اس کو بیان کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ کافر کی نشانی ہے. سب سے خطرناک بات جو اللہ نے بیان کی ہے، فویل للکافر، ہلاکت ہے ایسے کافروں کے لیے، دردناک عذاب کی. کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں. مولانا روم کی آخری بات، وہ کیا فرماتے ہیں، کشتی میں آپ بیٹھ گئے، یہ کشتی ہے، کشتی تو خشکی پر تو نہیں چلتی، کہاں چلے گی، پانی میں چلے گی نا، کشتی کہاں چلے گی، پانی میں نا، ایسی ڈرائی لینڈ پر تو نہیں چلے گی نا، پانی میں ہوگی. اب نیچے پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے، چاروں طرف پانی ہے، اور کشتی ماشاء اللہ جا رہی ہے. لیکن اگر نیچے سے سوراخ ہو گیا تو پانی کہاں آ جائے گا، اندر میں. اب کیا ہوگا، بجائے آگے جانے کے کہاں جائے گی، ڈوب جائے گی کہ نہیں جائے، بتاؤ نا، ڈوب جائے گی نا، ڈوب جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کی جگہ چاروں طرف ہے. کہاں پر ہے؟ چاروں طرف، اندر نہیں ہے. اگر اندر آ گئی تو ڈوب جائے گی. مولانا روم فرماتے ہیں یہ دنیا ہماری چاروں طرف ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ ادھر ادھر، ٹھیک ہے. لیکن جس دن دنیا کی محبت دل کے اندر میں آ گئی، اللہ نکل گیا، بس ہر وقت دنیا 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 دل کے اندر میں، تو پھر یہ جیسے کشتی ڈوب جاتی ہے، تم بھی ڈوب جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں کہ سب سے خطرناک بات کافروں میں، یستحبون الحیات الدنیا علی الاخر. نمبر دو، ویسدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کیا مطلب؟ آج دیکھو یہود و نصارہ اور کافرین اسلام کے خلاف کتنے لٹریچر ہے، کتنے نیوز پیپر ہے. شکیب السلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپروکسیمیٹلی مور دین 600,000 بکس آلریڈی ریٹن اگینسٹ دا اسلام اینڈ قرآن اینڈ حدیث. 600,000 بکس آر ریٹن دیٹ، اینڈ پلس یو کین سی اوپر سے جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جس میں پی ایچ ڈی لوگ کرتے ہیں، اس میں مسلمان بچے بھی جاتے ہیں، اس میں عام طور پر جو ٹیچر ہوتا ہے، پتہ نہیں یہاں تو، لیکن ہمارے عرب جگہوں میں یونیورسٹیوں میں یہودی لوگ وہ کیا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹیچر ہیں، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں. اب وہ قرآن کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، ایسا جیسا کہ بہت بڑا مسلمان عالم ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ قرآن کی آیتیں بولتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتا، اس کو سمجھاتا ہے اور حدیث کو بھی. لیکن اس قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے بعد 4 سال کے بعد جب یہ اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر کے باہر جاتا ہے تو اس کے دماغ میں آلریڈی قرآن اور حدیث کے شک اور شبہات داخل ہو چکے ہوتے ہیں. بھائی امریکہ کا پڑھا ہوا ہے پی ایچ ڈی کی، او پاکستان نہیں نہیں امریکہ کا پڑھا ہوا ہے، اسے پتا نہیں کہ اس کے دماغ میں وہ کیا ڈالا گیا ہے. اب یہ پوائزن نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اب یہ طالب علم جو پڑھیں گے وہ بھی کیا کریں گے، شک اور شبہات. پھر قرآن میں شک، نبی میں شک، فلاں میں شک، فلاں میں شک، نبی کی نبوت میں شک، پھر کیا اور کیا، قیامت کے بارے میں شک، جنت میں شک، جہنم کے بارے میں شک، ہر چیز میں شک ہی شک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے کرسچن کو دیکھو، کالجوں کھولتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھولتے ہیں، دوائی کا کام، کھلانے کا کام، اور ان کو کیا کرتے ہیں، اپنے مذہب کی طرف لے جاتے ہیں. تو اسلام کے خلاف اللہ کہہ رہے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے یہ لوگ روک رہے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ سارے آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن پڑھتا ہے، یا فلاں نے قرآن پڑھا، کافر لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، اور فلانا حدیث پڑھ رہا ہے، یار اتنا بڑا ٹیچر اسکالرز ہے لیکن وہ ہمارا قرآن پڑھتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وَيَبْغُونَهَا, یہ تو پہلے سے چلا رہا ہے, دے اسٹڈیئنگ اور بکس قرآن اینڈ حدیث, کہ ان کو کوئی شوشہ مل جائے, ان کو کوئی فالٹ مل جائے تاکہ قرآن کے اگینسٹ میں وہ بات کرے, تاکہ قرآن کے اگینسٹ میں وہ لکھے. اللہ اس کو کہہ رہے ہیں وَيَبْغُونَهَا, اے وجہ وہ قرآن میں عیب تلاش کرتے رہتے ہیں, کہاں کچھ فالٹ مل جائے, کہاں کچھ مل جائے کہ ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ تین نشانیاں بیان کی اللہ پاک نے, وویل للکافرین, ہلاکت ہو ایسے کافروں کے لیے, کس کی, دردناک عذاب کی. کیوں, اولئک فی ضلال بعید, یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, بہت دور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس اب اس کے دل پر سیل لگ گیا, اب اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. یہ مطلب ہے دلال کے معنی, بہت دور چلا گیا, اب یہ اسی کفر پر اس کی موت آ جائے گی. اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے ان لوگوں کو جو اسلام پر نہیں ہے ان سب کو اس قرآن کی برکت سے صحیح سچی سمجھ نصیب فرمائے اور ہدایت والا راستہ نصیب فرمائے, جنت والا راستہ نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, اللہم لک الحمد کما انت تعلو, صلی علی سیدنا محمد کما انت تعلو, وافعل بنا ما انت تعلو, فانک انت اہل التقوى واہل المغفرہ. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ دور دور سے تفسیر سننے کے لیے آتے ہیں, اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, قرآن کی برکت سے ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, اس قرآن کی برکت سے ہمارے دل کو نورانی بنا دے, ظلمات کو نکال دے اللہ, تاریکیوں کو نکال دے اللہ, ہمیں نور پر باقی رکھنا اے اللہ, اور نور ہی پر موت بھی دے دینا یا اکرم الاکرمین. قرآن کی سمجھ ہمیں نصیب فرما, قرآن کی برکتیں نصیب فرما, قرآن کی رحمتیں نصیب فرما. اے اللہ ان پورے مجمع کو اور جہاں جہاں ویب سائٹ کے ذریعے سے لوگ سن رہے ہیں, ریسیور کے ذریعے سے مائیں اور بہنیں گھر پر سن رہی ہے, اللہ قرآن کی برکت ہر ایک کو نصیب فرما. اے اللہ بیماریوں سے اللہ ہمیں شفا نصیب فرما, پریشانیوں کو دور فرما, ہماری روزی روزگار میں بے انتہا برکت نصیب فرما. اللہ آخرت کی فکر کے ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ تو حساب لے اس سے پہلے ہمیں اپنا حساب لینے کی توفیق نصیب فرما, تو موت دے اس سے پہلے ہمیں موت کے بعد کی فکر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ساری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین سے ہماری حفاظت فرما, بری نظر بری پلان کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے اس دین کے کام میں جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں, جس لائن سے بھی رکاوٹ بن رہے ہیں, ان تمام سے اس قرآن کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, الحمد لله رب العالمین.